الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم اور دوسری بہت ساری کتابوں میں، بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول کہ انما الاعمال بالنیات وانما الامر ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها امراه ان يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق علیہ، بخاری مسلم اور دوسری بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے. اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو روایت بیان کی اس میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ ظاہر ہے اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے. وانما الامر ما نوى، اور انسان کا جو بھی عمل ہوتا ہے اس کا اسی پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی اس عمل سے. فمن کان ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو ومن کانت ہجرتہ تو الی اللہ و رسولہ اس تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہوگی، اور ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا، جو دنیا کے لیے کرے گا یصیب ہوا تو وہ دنیا کے لیے ہی کاؤنٹ ہوگی. اور او امراتن، یا کسی عورت کے لیے کی کہ آئی اس سے شادی کر لے، یا کسی عورت کے چکر میں کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر موو ہو گیا تو یہ تزوجھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس پوائنٹ سے، جس نیت سے، اس نے جس انٹینشن سے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ موو ہوا تھا، اس کا اعمال کا جو اس کا اس عمل کا اس کے اس ایکشن یا فیل کا تعلق ہوگا وہ اسی کے اوپر رلائے کرتا ہوگا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، اسے حدیث الممبر بھی کہا جاتا ہے. جس کی وجہ پرابیبلی یہ ہے کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تمام صحابہ کے سامنے ممبر پر کھڑے ہو کے بیان فرمایا تھا، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، تو اس لیے اس کو ایک امپورٹنس ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جسے ہجرت کے بعد پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیان کیا تھا، تو اس لیے اسے حدیث الممبر کہا جاتا ہے. لیکن یہ تھوڑی ویک نریشنز ہیں. بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے جو تمام صحابہ کے سامنے اس حدیث کو نریٹ کیا تھا ممبر پہ کھڑے ہو کے، وہ بہت زیادہ اوتھینٹک ان اینی کیس ہے یہ. بہرحال اسے اسی لیے حدیث النیت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس کے اسی نسبت سے اسے حدیث النیت بھی کہا جاتا ہے. اور ایک امپورٹنٹ اس حدیث کی جو بیان ہوتی ہے وہ اس طرح سے نظر آتی ہے کہ بہت سارے جو بڑے بڑے محدثین اور فقہا اور جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں دنیا کے، جس میں سفیان بن عیانہ، امام شافی، عبد الرحمٰن بن مہدی رحمہم اللہ، ان تمام نے اسے بہت ساری، یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تقریباً 70 ابواب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے دین کے، جو ڈفرینٹ شعبے ہیں، ڈفرینٹ لائنز ہیں، یا ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، یا ڈفرینٹ کسی ہمارے دین کے شعبے ہیں، یا جتنے بھی ہمارے اس کے حصے ہیں، یا جتنے بھی کرنے والے کام ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ان میں سے 70 یہ قریب کا تعلق ڈائریکٹلی اس حدیث سے پڑتا ہے. اس لیے ان حضرات نے اسے بہت امپورٹنس دی ہے. اور یہاں تک کہ عبد الرحمٰن بن مہدی تو رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی کتاب لکھنے کا بھی ارادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے وہ اسی سے اس کی اپنی بک کو بگن کرے. اور پھر امام شافی رحمہ اللہ تو اس حدیث کو نصف العلم، یعنی کہ آدھا علم بھی انہوں نے ڈکلیئر کیا، یعنی کہ ٹوٹل جتنا علم ہمیں ملا ہے اس میں سے آدھا علم صرف اس حدیث میں موجود ہے، یہ بھی فرمایا امام شافی نے. ایک حدیث میں یہ بھی ایک کتابوں میں لکھی ہے روایت امام شافی کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ثلث الاسلام ہے، یعنی کہ 1/3 ہے پورے دین کا. اور ان سے ایک دوسری روایت بھی منقول ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی آتا ہے، بہت ہی فیمس، کہ ٹوٹل دین کا جو دار و مدار ہے وہ 4 حدیثوں پہ اگر کوئی عمل کر لے تو وہ دین پہ پورا اتر سکتا ہے. اس کے بارے میں فرمایا عمدۃ الدین عندنا کلمات 4 قالہن خیر البریہ اتق الشبهات وزد ودع ما ليس يعنيك وعمل بالنیہ. کیا مطلب؟ یہ چار حدیثیں یہاں پہ بیان کی. پہلے تو خیر البریہ اچھی بات کرنے والے کا, اور اتق الشبہات جو مشہور حدیث ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسے خاص طور سے بیان کیا کہ یہ جو آدمی ان تین حدیثوں کو میری کتاب میں عمل کر لے کہ انما الاعمال بالنیات, اور پھر دوسری من حسن الاسلام المری ان ترکوما لا, یعنی کہ انسان کی اچھائی کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر اس لایانی چیز کو, یعنی کہ جس چیز سے اس کا کوئی کنسرن نہ ہو, اسے چھوڑ دے. اور تیسری چیز الحلال بین والحرام بین وما بینہما المشتبہات, کہ حلال بھی اللہ نے بیان بالکل کلیئرلی کر دیا ہے اور حرام بھی بالکل کلیئرلی بیان کر دیا ہے, اور جو کچھ اس کے پھر سینٹر میں مڈل میں جو گرے ایریاز ہیں تو وہ شبہات کے اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو جو بس شبہات سے بچ جائے گا وہ آٹومیٹکلی دین پہ عمل کرنے والا بن جائے گا. تو جو ان تین حدیثوں پہ صرف عمل کر لے گا بیسکلی وہ پورے اسلام کئی ایسپیکٹس کو کور کر لے گا ان وے ان محدثین کے نزدیک. پھر اور بہت سارے اس کے فضائل اور یہ محدثین نے ظاہر ہے بیان کیے ہیں یہاں پہ, لیکن موٹا موٹا سمجھنے کے لیے جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جو نیت ہوتی ہے کسی بھی انسان کی, اس میں غرض اس کی پیش نظر ہوتی ہے. واٹ اٹ مینز از کہ انٹینشن ہوتی ہے اس کی, جبکہ ارادہ جو ہوتا ہے, ارادہ از ناٹ ایگزیکٹلی انٹینشن, اٹس جسٹ ارادہ اور نیت میں جو ایک تھن لائن ہے وہ یہ ہے کہ ارادے کے اندر انٹینشن ضروری نہیں ہوتی, جبکہ نیت کے اندر بالکل ایبسولوٹلی ضروری ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس حدیث کے بارے میں سمجھنا, ایک طبرانی کی روایت سے جو کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک خاص شخص تھا جس کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا, جس نے کسی عورت کی وجہ سے ہجرت کر لی تھی اور پھر وہ آیا تھا. تو اس کے جب اس نے نکاح کا پیغام اس کی طرف بھیجا تو اس نے, عورت نے اسے کہا کہ تم ہجرت کر لو تو میں راضی ہوں, اور دین ہی مائگریٹڈ ٹو مدینہ یا سم تھنگ لائک دیٹ. بہرحال ان اینی ہاؤ, خاص طور سے اس وجہ سے یہاں پہ ایک دوسری بات جو کہی گئی وہ عورت کہ جس نے عورت کے لیے ہجرت کی, اس نے عورت کے لیے ہی ہجرت کی. مین وجہ غالباً پرابیبلی اس کی شاید یہ ہو سکتی ہو کہ عورت ان سیلف اس کے بارے میں بہت بڑا اسے فتنہ کہا گیا, اور یہاں تک کہ روایات سے پتہ چلتا ہے ما ترک تو بعد فتنہ تو نظر علی الرجال من النساء او کما قال الاسلام, یہ حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد جو میں فتنہ میں جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں سے سب سے برا فتنہ جو اور ایک آدمی پر آئے گا وہ عورتوں کی طرف سے آئے گا. یہاں تک کہ ایک دوسری روایت میں والنساء حبالۃ الشیطان بھی کہا گیا, یعنی کہ عورتیں شیطان کا جال ہے. تو غالباً بہرحال خیر اس کا مقصد صرف یہ ایبسولوٹلی لٹرل ورڈز میں, ظاہر ہے آف کورس وی کینٹ ٹرانسلیٹ دیٹ, بٹ جسٹ ٹو شو کہ یہ کتنا فتنہ اس کے اندر بھی ایک موجود ہے جس کو اسپیشلی اس حدیث میں خاص طور سے بیان کیا گیا. اور ایک غالباً پرابیبلی کچھ لکھا ہے علماء نے کہ یہ حدیث ایکچولی ایک آیت کی قرآن کی جو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر والمقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل والمسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب, کہ یہ جو خوبصورت کر کے شہوات اور عورتوں میں سے بچوں میں سے اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا نعمتوں کی اس آیت میں بیان ہوئی ہیں, اور پھر انہیں حیات دنیا کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے, تو اس کے نسبت سے اس کے ٹرمز یہ شان نزول اس حدیث کا یہ بھی بیان کیا گیا علماء نے. اینی ہاؤ سمجھنے کی بات خالی یہاں پہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہوں گے اب اس حدیث میں اگر غور کریں گے تو ان کا دار و مدار نیت پر ہوگا, یعنی کہ ایوری ایکشن از بیسڈ آن اٹس انٹینشن. اگر اس کی نیت ہی صاف نہیں ہوگی تو اس کے ایکشن کا, اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس دنیا میں ایون دو پرابلی کوئی انسان کسی کو فول اراؤنڈ کر سکتا ہے, بٹ آخرت میں اللہ کے سامنے یہ چیز کام اس کے نہیں آئے گی, بیکاز اللہ کے سامنے تو آف کورس نحنو فرماتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, کہ میں تو اس کی لائف وین یعنی کہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو ظاہر ہے وہ تو نیتوں کا کو جانتا ہے اللہ تو سب کی. تو خاص طور سے ادھر اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نیت کو انسان کی جو اخلاص ہونا چاہیے کوئی عمل بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو جتنی بھی کیپیسٹی میں کر سکتا ہو، اصل شرط یہ ہے کہ اس کا اخلاص ہو اس کے عمل کے اندر. اگر اخلاص ہی نہیں ہوگا تو اس کا عمل پورا کا پورا ہی بیکار ہونے کا خطرہ ہے. اور لیکن اس میں ظاہر ہے اگر کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ کوئی اگر برا کوئی کام بھی اچھی نیت سے کر رہا ہو تو اس کا ثواب ہوگا، تو یہ بات ایبسلوٹلی غلط ہے. کیونکہ جو کام بھی فی نفسی اگر برا ہوگا، یعنی اگر کوئی بندہ اس نیت سے چوری یا ڈاکہ یا زنا کرے کہ جو بھی میں اس سے حاصل کر رہا ہوں میں غریبوں مسکینوں کی مدد کروں گا، یا اس طرح کی نیت سے بھائی کوئی غلط لا کو بریک کرنا شروع کر دے، تو اس کا اس سے ثواب ہرگز نہیں ہوگا. جو بھی کام فی نفسی برا ہوگا یا غلط ہوگا، اس میں ظاہر ہے کوئی نیت اچھی بری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ اگر کوئی برا کام اس نیت سے کر رہا ہوگا کہ اس میں مجھے ثواب ہوگا، تو پرابلی اسے اس میں اس بات کا گناہ ہو سکتا ہے، اس بات کا بھی پرابلی ایک سسپیشن رہے گا یہاں پہ. تو کیونکہ یہ تو اس طرح سے کہ جیسے اللہ کے دین کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے یا کھیل رہا ہے یا اس کا تماشا بنانے کی کوشش کر رہا ہے اگر ایسا کر رہا ہے کوئی، تو دین کے نام پہ کوئی بندہ اگر برا کام کرے گا تو وہ برا ہی رہے گا، چاہے اس کی نیت جتنی بھی اس سے اچھی ہوگی. مثال کے طور پہ کوئی بندہ بہت بڑا نمازی ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں، یا کوئی ہجرت جیسے اس حدیث میں آیا کہ کرتا ہے یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ، لیکن اس کی نیت کسی دنیاوی کوئی مقصد حاصل کرنا یا کسی عورت کے لیے اس نے کی، تو وہ ہجرت کوئی ہجرت اسلام نہیں اس کی کاؤنٹ ہوگی، بلکہ وہ صرف اس پرٹیکولر دنیا کی ہی ایک موومنٹ یا ایک ڈیپیٹریشن اپنی لائف کی، یا جس جو بھی ورڈ یا ٹرمینالوجی اس کو دے لیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن اسے ہم ہجرت اسلامک ٹرمز میں جو چیز ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گی. تو نیت کا بہرحال ایمفسس یا اس حدیث میں بہت زیادہ اور اخلاص کا خاص طور سے ہمیں نظر آتا ہے. ایک اس میں ایمفسس کی بات اس طرح سے بھی سمجھ آتی ہے، جیسے دوسری روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. سب سے پہلے ایک آدمی آئے گا، جب اس کی پیشی ہوگی وہ ہوگا ایک وہ شہید ہوگا جو کہ جہاد میں شہید ہوا ہوگا، اور جب وہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا اور اپنی نعمتیں اللہ کو بتائے گا کہ میں تیرے راستے میں نکلا، دشمن سے لڑا اور میں نے جہاد کیا اور میں شہید ہوا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو اللہ اس کو بولے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے جہاد کیا تھا کہ تو بڑا دنیا میں بہادر مشہور ہو اور یو وانٹ ٹو بی کالڈ اے بریو پرسن، یا تمہیں کوئی بریوری کا میڈل آف آنر یا کوئی اس کے جو بھی اسٹارز ہوتے ہیں وہ چاہیے تھے، اس وجہ سے تو مرا تھا، تم نے اللہ کے لیے اخلاص نہیں تھا، تمہاری نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، تمہاری نیت تو دنیاوی میڈلز حاصل کرنا تھی. تو اسے اوندے منہ جہنم میں اللہ ڈال دے گا، یعنی کہ اپ سائڈ ڈاؤن اسے جہنم میں پھینکا جائے گا. پھر ایک سیکنڈ بندہ جو پیش ہوگا وہ ایک عالم دین ہوگا، جو عالم قرآن ہوگا بہت بڑا، اور وہ بھی اسی طرح سے اللہ کے سامنے پیش ہوگا سیکنڈ پرسن، اور اللہ اسے پوچھے گا تو نے کیا اعمال کیے، وہ پھر بڑا اللہ کو جھتلانے کی کوشش کرے گا کہ میں نے تیری کتاب پڑھی، علم پڑھا، پھر اس کو آگے پڑھایا اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، میں نے تیرے دین کا اتنا کام کیا، اتنے میں نے مدرسے بنائے، اتنی میں نے مسجدیں بنائی، یا اتنے میں نے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا جو بھی دین کا کام کیا. تو اللہ اسے اسی طرح سے کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے یہ سب کام کیا تھا کہ تاکہ دنیا میں تو عالم اور قاری اور مولانا کہلائے، تیرا مقصد کوئی اللہ کی رضا نہیں تھا، تیرا مقصد تو دنیاوی فیم اور وہ حاصل کرنا تھا. کیونکہ جیسے کہا گیا نا کہ دو چیزیں بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں، ایک حب المال ہوتا ہے اور ایک حب جا ہوتا ہے. حب مال کا جتنا نشہ ہے اس سے زیادہ نشہ حب جا کا ہوتا ہے. حب جائز جو پبلک آپ کو اچھا بولتی ہے، جب لوگ آپ کے واہ واہ کرتے ہیں، یہ کتنا بڑا اوریٹر ہے، کتنا بڑا قاری ہے، کتنا بڑا واہ اس کی کیا آواز ہے، یا واہ اس کے بعد کتنا علم ہے، جب لوگ کہتے ہیں اور اس چیز سے خوشی ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی اس عالم کو کہی جائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، اسے بھی اوندے منہ جہنم میں ہی ڈال دیا جائے گا. اور تھرڈ پرسن پھر ایک جو تیسرا ان تین میں سے آئے گا، وہ اس نے بہت بڑا وہ مال خرچ کرتا ہوگا، ڈونیٹر ہوگا، اس کی اپنی چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہوں گی، این جی اوز چلاتا ہوگا، اور بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوگا، اور اسے اسی طرح وہ اپنا جب جتلائے گا اللہ کو، تو اللہ کہے گا تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو انہیں دنیاوی چرچے کے لیے لوگ تجھے بڑا سخی کہیں، یا تجھے بہت ہی بڑا بڑے دل والا، یا जो भी खुला खर्च करने वाला, या इतना बड़ा डोनेटर, इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर, या वो वॉट एवर जो टाइटल्स हो सकते हैं वो मिलते होंगे, इस वजह से तूने ये माल खर्च किया था, तूने मेरे लिए नहीं किया था, उसे भी अपसाइड डाउन जहन्नम में ही डाल दिया जाएगा। तो अल्लाह हमें इस चीज़ से महफूज फरमाए और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन इन तीन लोगों को डालने का जो इस हदीस में बयान हुआ, वो उसका मकसद यही था कि असल इनके अंदर इखलास नहीं था, क्योंकि एक दूसरी हदीस में आता है मन सल्ला युराई फ़कत अशरका, जिसने इसलिए नमाज़ पढ़ी कि लोगों को दिखाएगा लोगों को दिखाने के लिए, तो उसने तो शिर्क किया। मन सौमा युराई फ़कत अशरका, और जिसने इसलिए रोज़ा रखा भाई मैं बड़ा लोग मेरे बारे में चर्चा होगा, लोग बोलेंगे वाह वाह कितने रोज़े रखने वाला है या जो भी, और लोगों को खुश करने के लिए किया होगा, तो फ़कत अशरका, उसने शिर्क किया। और इसी तरह मन सद्दका युराई फ़कत अशरका, जिसने सदका किया होगा इसलिए कि वो बहुत बड़ा गनी या बहुत बड़ा जो आजकल के टाइटल्स होते हैं और सॉर्ट्स ऑफ इतने बड़े बड़े डोनेटर्स के, तो ये हासिल करने के लिए तूने किया होगा, तो उसने तो शिर्क किया होगा, उसको इतनी शदीद अल्फाज में बयान किया गया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो इस हदीस में गौर करने की है, वो दरअसल अगर हम इफ़ी डिग डीपर कुरान की दो आयतों से इसका इन खर्च करने वालों का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें नज़र आता है। पहली आयत तो जो कल्लज़ीन युन्फिकु माली रिया नासी वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलू का मसल सिफ़ान अलैहि तुराबुन फअसाबहु वाबिलुन फतरकहु सल्दन ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, के वो लोग जो माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह और आखरत पर उनका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस वो लोगों को दिखाने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो उनकी मिसाल इस आयत में ऐसी दी गई जो जैसे एक सॉर्ट ऑफ पत्थर हो, पत्थर की एक चट्टान हो, यानी कि एक रॉक है, उसके ऊपर कुछ मिट्टी आ गई समझे, बहुत कहीं किसी डेजर्ट की किसी इलाके में और देखा जाता है, उस पर कुछ ऊपर थोड़े बहुत जंगली घास टाइप या कोई ग्रास वगैरह या कुछ ग्रीनरी सब्ज़ा आगे जम गया किसी सॉर्ट ऑफ फॉर्म में या प्रॉपर रूट्स के साथ नहीं, बस ऊपर ऊपर से उग रहा है। अब अगर ज़ोर से बारिश होती है तो वो बिल्कुल उस सब का सब मिट्टी साथ में धुल के और बह जाएगी, उसके साथ फ्लड के साथ निकल जाएगा सब कुछ। तो इन लोगों के बारे में तो ऐसे जो रियाकार लोग होंगे, जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करते हैं, उनकी कमाई को इस चीज़ से तशबीह यानी कि दी गई इस आयत में कि उन्हें कुछ भी फल ना ले सकेंगे, और ऐसे मुनकर लोगों को अल्लाह की हिदायत और उसके मीठे फल से वो हमेशा हमेशा के लिए महरूम ही रहेंगे। इन ऊपर से दिखावे के लिए उनके ऊपर जितनी भी ग्रीनरी आ गई और उनके इस काम से, लेकिन अंदर से एक्चुअली लोग जितनी भी वाह वाह कर लें तो उनका अमल की मिसाल अल्लाह ने ऐसे दी, और जिनके अमल में इखलास होगा उनकी मिसाल अल्लाह ने दी। और मसलुल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम इब्तिगा मरज़ातिल्लाहि व तस्बीतन मिन अन्फुसिहिम कमसलिल जम्बतिन बिरबतिन असाबहा वाबिलुन फ़ातत अकलहा ज़िअफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल्लु वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। बकरा सूरह बकरा में है कि वो लोग जो महज अल्लाह की सिर्फ रज़ा के लिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये अपने नफ्सों और अपने माल और जान माल वक्त लगाते हैं अल्लाह के रास्ते में और इसके लिए कुर्बानियां देते हैं और ये माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, तो उन्हें उनकी मिसाल एक ऐसे बिल्कुल लश ग्रीन बाग की सी दी गई जो किसी सॉलिड ग्राउंड के ऊपर जमता है। जैसे अगर यूरोप वगैरह में, ख़ास इवन पंजाब साइड पर हमारी देखते हैं हम लोग, ग्रीनरी दूर दूर तक नज़र आती है जब, तो उन्हें उस सॉलिड ग्रीनरी की मिसाल दी, जब उस पर तेज़ बारिश होती है तो और लश ग्रीन वाजे हो जाता है और नज़र आना शुरू हो जाता है और चमकने लगता है वो बाग वो ग्रीनरी। तो इन लोगों की नेकियों की मिसाल जो खालिस अल्लाह के लिए करते हैं, उनकी मिसाल इस आयत में अल्लाह ने उन लोगों से दी। बहरहाल इस हदीस से बिल्कुल वाजे ये फ़र्क ज़ाहिर है, हमें समझ भी आता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ज़ाहिर है इस हदीस में यही है कि दुनिया में सिर्फ जो काम होंगे, ये दुनिया सिर्फ आलम ज़ाहिर या आलम शहादत है, यानी इस पर हम सिर्फ ज़ाहिर के एतबार से ही रखेंगे, हम किसी को मुनाफिक या काफिर या फला फला होने का गैर मुस्लिम होने का जो ताना नहीं मार सकते ऑन बेस्ड अपॉन वॉट वी कैन सी वॉट वी कैन नॉट सी, बिकॉज़ यहाँ पर सिर्फ ज़ाहिर और जो جو شریعت ہے اس کے احکامات صرف ظاہر پہ ہوں گے، جو وہ جو سیمنگلی نظر آتی ہے چیزیں. آخرت میں اس کا معاملہ یقیناً نیتوں پر ہوگا، لیکن ہم دنیا میں اس کی کہ بھائی فلاں کام کسی کوئی نیک کر رہا ہے تو ہم اس پہ کہ بھائی اس کی نیت صحیح نہیں ہے ہم الزام لگائیں، ہم ایسے یہ کوئی نہیں ہوتے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، کہ ہم صرف دنیاوی ظاہر کے اوپر حکم لگاتے ہیں جب وہ خلیفہ تھے، اور اللہ جو مخفی جو راز ہے یا کسی کی دل کی اندر کی کوئی نیت کی انٹینشن کا فطور ہے وہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے، ہم صرف ظاہر پہ اس نے اعمال جو کیے ہوں گے ہم اسی کے اوپر اس کا فیصلہ کریں گے. ظاہر ہے شریعت ظاہر کی مکلف ہے اور پابند ہے، اور ہم لوگ بیونڈ جو ان سین چیز ہے اس کے اوپر حکم دینے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ معاملہ اللہ کے پاس آخرت میں خود اللہ اور اس بندے کے درمیان ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر فائنلی یہ حدیث جوامع القلم میں سے ہے، یعنی کہ تمام بہت سارے کلم، جوامع القلم کہتے ہیں بہت سارے مختلف کلمہ یعنی میننگز یا ورڈز کو ایک ہی ورڈ میں سمیٹ دیا جاتا ہے، اسے جوامع القلم کہا جاتا ہے. یہ ورڈ ایک ہوتا ہے لیکن اس سے میننگز بہت سارے نکلتے ہیں. تو اس طرح کی ایک بالکل بریفلی اتنی چھوٹی سی حدیث انما الاعمال بالنیات، اس میں اتنی ساری ڈیٹیلز سب کی سب ہمیں ملتی ہیں جس پہ پوری پوری علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بھی اتنی بریف ہونے کے باوجود پورے دین کے ایک بہت بڑے ایک میجر حصے کو اپنے اندر سارٹ آف انسرکل کیے ہوئے اندر سمیٹے ہوئے آپ نے. اور اسی لیے یہی وجہ تھی جیسے امام شافی کا بھی رحمہ اللہ کا قول گزرا کہ یہ 1/3 ہے اسلام کا، اور بعض آئمہ نے اور دوسرے بھی اسے اسلام کا 1/3 حصہ قرار دیا اسی حدیث کو. اور ظاہر ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اسلام ٹوٹل جتنا بھی ہے وہ اس کا کرکس تین چیزیں ہی ہیں، ایک انسان کی ایمان یعنی کہ اس کا جو عقیدہ ہے ظاہر ہے ایک مسلمان ہے نہیں ہے، اور پھر سیکنڈلی اس کے اعمال جو وہ عمل کرتا ہے، اینڈ تھرڈ از اخلاص، اب جو اس نے عمل کیا اس میں نیت ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پہ بات خاص طور سے اخلاص کی گئی، اسی لیے اسے جوامع القلم کہا گیا کہ اخلاص کے جتنے بھی اب اسپیکٹس ہوں گے اسلام کے وہ سب اس حدیث میں آ جاتے ہیں. نیت ہی انٹینشن ہی اگر بگڑی ہوئی ہوگی تو پھر آگے کا عمل کا کوئی فائدہ نہیں نظر آئے گا. اور یہی وجہ ہے شاید پرابلی امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی جو جامع صحیح ہے اس کے اندر، اور اسی طرح امام بغوی رحمہ اللہ نے مصابی کے اندر اور بہت ساری کتابوں میں اسی حدیث سے اپنی کتابوں کو شروع کیا ہے. اور یہی وجہ ہے اس حدیث کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا ہے. فاتحۃ الکتاب میننگ کہ جیسے سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اسی طرح اس حدیث کو نوے سنت کا خلاصہ بھی کہا گیا، اور فاتحۃ الکتاب یہاں پہ ایک روایت میں ہمیں محدثین نے قرار دیا اس کو حدیث کو. اور خاص طور سے حافظ جو حافظ الحدیث ابن مہدی رحمہ اللہ تھے ان سے یہ منقول ہے کہ جو شخص کوئی دین کی کسی بھی سارٹ آف فارم میں رائٹنگ یا تصنیف یا کتاب لکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اسی حدیث سے اپنی اس بک کو شروع کرے یا اس رائٹنگ کا سٹارٹ کرے. اور یہاں تک کہ اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو اس کے ہر باب کو اسی حدیث سے شروع کروں گا. فتح الباری میں یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اگر کوئی یہ محدث سے ظاہر ہے کی تو بہت ہمیں ڈیٹیل میں بکس اویلیبل ملتی ہیں، تو یہ خاص طور سے اس پہ بہت زیادہ ایمفسس بھی دیا ہے انہوں نے. بہرحال سمجھ یہی آتا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، ایکشنز آر بیسڈ اپان انٹینشنز. تو انسان کے لیے ضروری یہی ہے کہ اپنی انٹینشنز کو صحیح کرے، ایکشن چاہے کم ہو زیادہ ہو جتنا بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، مین چیز اللہ کے نزدیک انٹینشن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑے غزوے کے ٹائم کا جو فیمس واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سب کچھ اٹھا کے لے آئے اور عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال اٹھا کے لے آئے، اور انہوں کیا ظاہر ہے ابو بکر کے پاس اتنا خاص کچھ تھا نہیں، یہ تو ایک بہت ہی غریب آدمی تھے اور ان کے پاس تو اتنا مال تھا ہی نہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کمپیریٹیولی بہت زیادہ مال تھا، اور اس میں سے آدھا اٹھا کے لے آئے کہ آج تو ظاہر ہے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ مال دوں گا جب ڈونیٹ کروں گا تو میرا میں ان سے آج شاید ایک دفعہ زندگی میں سبقت لے جاؤں. بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی جوامع القلم جو ان کی فساد اور لینگویج تھی اس کا کمال دیکھیں، تو انہوں نے سوال یہ نہیں کیا کہ کتنا مال لائے، انہوں نے سوال ہی عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کیا کہ گھر پہ کیا چھوڑا، یعنی کہ کیا کچھ نہیں لائے. تو انہوں نے کہا میں اپنا آدھا مال لایا ہوں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں گھر پہ صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آیا ہوں. یعنی کہ مال اگرچہ ایون عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ ڈونیٹ کیا, عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کئی گنا زیادہ, عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تو ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو ڈونیشنز کی, لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ان کا جو کچھ بھی تھوڑا بہت تھا وہ سب اللہ کے راستے میں لے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کرنے کا طریقہ یہ اپنایا کہ ان سے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑا, بجائے اس کے پوچھنے کے کہ یہاں کتنا لائے ہو, کاز یہاں جتنا بھی لائے ہوگے آخر میں اللہ کے نزدیک تو نیت کا ہی اعتبار ہوگا. بہرحال اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ اور صحیح انٹینشن کے ساتھ دین کا یا دنیا کا ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.